بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد Respected علماء الكرام Elders and dear brothers A brief introduction regarding our esteemed guest He is the son of our Shafiq al-Ummah Hazrat Mawlana Muhammad Farooq Sahib Rahmatullah Alayh Very few people are aware of the activities of our respected guest, but in the lifetime of our Shafiq al-Ummah Rahmatullah Alayh, he was appointed as the Nazim of the Khanqa. His Islahi Taluq after our Shafiq al-Ummah Rahmatullah Alayh, he is now the Khalifa of Hazrat al-Aqdas, Hazrat Nawab Qaisar Sahib, Dama Barakatuhum, probably, arguably, the most senior sheikh amongst the mashayikh chisht at this moment in time. My dear friends, understand this very, very important point that Hazrat Bhaijaan Sahib, Dama Barakatuhum, has been a massive pillar of support for imparting the teachings of Shafiq al-Ummah Rahmatullah Alayh. And just to give you some inkling as to the sheer value which our Hazrat Dr. Sabi Sahib Rahmatullah Alayh had given to Bhaijaan one day when we are alone at home, and Hazrat Sabi Sahib Rahmatullah Alayh was talking of the immense support of Hazrat Bhaijaan. He says Bhaijaan to hamari jaan hai. There is nothing else to be said. Very, very importantly, that on these occasions, we are extremely fortunate that we have these personalities that actually grace our masajid. We should actually endeavor, take maximum use of these personalities, make amal on their advices, make shukran to Allah subhanahu wa ta'ala for the great fortune of these people that are coming to remind us again and again with regard to getting our ta'aluk with Allah subhanahu wa ta'ala fortified. May Allah subhanahu wa ta'ala grant Hazrat Bhaijaan Sahib Dama Barakatuhum barakat in his life. Allah ta'ala actually accepts his mehnat and Allah subhanahu wa ta'ala grant us all the tawfiq of making amal inshaAllah.
Alhamdulillah na'hmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمداً عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
توفیق الہی اور اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالی نے آپ حضرات کے قدموں میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی اور بالخصوص اس مسجد میں حاضر ہو کر تو ویسے بھی بہت ہی دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں پر ایسے اپنے مقبول بندے کو رکھا ہے کہ آپ حضرات بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ ایسے حضرات کی معیت اور صحبت آپ کو حاصل ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ایسے حضرات کی بہت ہی قدردانی کرنی چاہیے. آج وہ حضرت یہاں پر موجود نہیں ہیں، سفر کے لیے تشریف لے گئے. اللہ تعالی حضرت کے سفر کو بھی آسان فرمائے اور خوب مقبولیت اور مبروریت سے نوازے. تو یہ بہت ہی بابرکت شخصیات ہیں. جس طرح یہ بابرکت مقام ہے، اسی طرح یہ شخصیات بھی بابرکت ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح طلب کے ساتھ ان سے فائدہ حاصل کیا جائے، ورنہ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ جب یہ نفوس قدسیہ موجود ہوتے ہیں اب ان حضرات کی قدر نہیں کرتے، اور بعد میں جو ہے پھر پچھتاوا رہ جاتا ہے کہ ہم نے ان کا کوئی حق ادا نہ کیا. جبکہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ والوں کی مجلس میں جانا چاہیے، طلب لے کے جانا چاہیے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر جاؤ تو طلب لے کر جاؤ، بغض اور انعد لے کے نہ جاؤ، تنقید والی نظر لے کے نہ جاؤ. فرمایا کہ جو طلب لے کر جائے گا ضرور نوازا جائے گا، اور فرمایا کہ اگر کوئی خالی اس ذہن ہو کر بھی بیٹھے گا، اگر کوئی خالی اس ذہن ہو کر بھی بیٹھے گا تو فرمایا کہ نوازا وہ بھی جائے گا. بس شرط یہ ہے کہ دل کے اندر انعد اور بغض نہ ہو. اور اللہ والوں سے دل کے اندر انعد اور بغض آ جانا تو یہ تو بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہے. یہ آیت مبارکہ جو اس وقت پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقویٰ کو اختیار کرو. اور آگے فرمایا، وکونوا مع الصادقین، کہ جو دین میں سچے اور پکے ہیں ان کی ماہیت کو اختیار کرو، ان کی صحبت کو اختیار کرو. اور اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس وقت پڑھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرما رہے ہیں، یہ بہت ہی غور سے سننے کی بات ہے. فرمایا، اللہم احینی مسکینا، یا اللہ مجھے زندہ رکھ مساکین کے ساتھ. اور مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، غریب ہو، رہنے کے لیے گھر نہ ہو. نہیں بھائی، مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو. جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو، یعنی جو اللہ کی خواہشات کے سامنے اپنی خواہشات نفسانی کو توڑتا ہو، وہ جو ہے مساکین میں سے ہے. اس کا جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے وہ مسکین ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرما رہے ہیں، اللہم احینی مسکینا، کہ یا اللہ مجھے مساکین کے ساتھ زندہ رکھ. وامتنی مسکینا، اور موت بھی دے تو مساکین کے ساتھ موت دے. واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور فرمایا کہ حشر بھی فرما تو اسی زمرہ مساکین کے ساتھ حشر فرما. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو بھی دیکھیے، اور اس آیت مبارکہ میں بھی دیکھیے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا تقاضا فرما رہے ہیں. یہ مضمون جو ہے اس وجہ سے ذہن میں آیا کہ آج کل اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، ہر شخص جو ہے وہ دنیا کے اندر اس قدر منہمک ہے کہ آج ہر شخص دنیاوی مال و دولت کو تو بڑھانے کی فکر میں ہے. آج اگر کسی شخص کے پاس 1 لاکھ ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کہیں جو ہے ایسی جگہ پر انویسٹ کروں کہ وہاں سے جو ہے کثیر نفع مجھے حاصل ہو جائے. اس مال و دولت کو تو بڑھانے کی فکر ہے، جو کہ دنیا فانی ہے. یہ مال بھی فانی، یہ زندگی بھی فانی، لیکن اللہ نے جو ہمیں اس زندگی کے اندر یہ جو عمر کا سرمایہ عطا فرمایا، یہ عمر کا جو سرمایہ ہے، زندگی کے جو لمحات ہیں، دراصل یہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. آج اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے تو وہ اس مال کو بڑھانے کے لیے جو ہے جو تجربے کار لوگ ہیں ان سے مشورہ تو کرتا ہے جا کے کہ بھائی مجھے مشورہ دو کہ میں اس کو کہاں پہ انویسٹ کروں، کہاں پر سرمایہ کاری کروں جہاں پر مجھے کثیر نفع حاصل ہو جائے. تو دنیاوی مال بڑھانے کی تو فکر ہے، لیکن اللہ نے جو ہمیں عمر کی جو یہ دولت عطا فرمائی، یہ زندگی کا جو قیمتی سرمایہ عطا فرمایا، آج ہمیں اس قیمتی سرمایہ اور اس پونجی کی فکر نہیں. آج ہم کسی اللہ والے کے پاس جا کر یہ نہیں پوچھتے کہ ہمیں جو اتنی قیمتی پونجی عطا کی گئی ہے، ہم اس قیمتی پونجی کا استعمال کس طرح سے کریں، اس کو کس مصرف کے اندر لے کر آئیں. آج اگر ہمیں فکر نہیں ہے تو اس قیمتی سرمایہ کی فکر نہیں ہے، جبکہ سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا جو ہے یہی لمحات زندگی ہیں، جو اوقات اللہ نے ہمیں اس دنیا میں عطا فرمائے ہیں، یہی ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. لیکن آج ہم اس کو جو ہے وہ قیمتی نہیں سمجھتے. آج دنیاوی مال و دولت کو تو سنبھال کے رکھا جاتا ہے، بڑھانے کا فکر کیا جاتا ہے، لیکن جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کو ہم نے سب سے زیادہ بیکار سمجھ رکھا ہے. کہ جیسا کہ میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ اس زندگی کے لمحات کو، اوقات کو ہم کس قدر فضولیات کے اندر، لغویات کے اندر گزار دیتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر عمل جو ہے، فرمایا کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہے. یعنی نیکوں کی صحبت کو اختیار کرنا، اس کو سب سے بہتر عمل فرمایا. اور بھائی ہماری ایمان کی حفاظت کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ یہی صحبت نیک ہے. یہ نیک صحبت ایسی بڑی چیز ہے کہ اس نیک صحبت کے اندر بڑی سے بڑی نیکی کی اور بڑی سے بڑی طاعت کی توفیق انسان کو آسان ہو جاتی ہے، اور ہمت کا ایسا خزانہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بڑے سے بڑا عمل کرنا اسے مشکل نظر نہیں آتا. اور اسی طرح بری صحبت کی یہ ظلمت ہے کہ بری صحبت کے اندر بڑے سے بڑی نافرمانی اور بڑے سے بڑا گناہ کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو یہ لمحات زندگی جو ہمیں حاصل ہیں، آج ہم اس کا اپنا محاسبہ کریں، احتساب کریں کہ ہم ان لمحات کی کیا قدردانی کر رہے ہیں، اور ان کو گزارنے کا، استعمال کرنے کا کون سا طریقہ استعمال کر رہے ہیں. آج فضولیات کے اندر، لغویات کے اندر تو ہم وقت کو گزارتے ہیں. ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ جس ماحول کے اندر جاتا ہے، جیسی سوسائٹی کے اندر جاتا ہے، اس کے اثرات کو ضرور قبول کرتا ہے. جیسے اردو کا مشہور محاورہ ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے، تو یہی فطرت جو ہے وہ انسان کی ہے کہ وہ جس ماحول کے اندر جاتا ہے اس ماحول کو ضرور قبول کرتا ہے، اس کے اثر کو ضرور قبول کرتا ہے. اگر وہ اچھے لوگوں کی سوسائٹی میں بیٹھے گا، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، تو اچھی عادات اس کے اندر پیدا ہوں گی، اور اگر برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، غلط سوسائٹی کے اندر بیٹھے گا، تو وہی غلط عادات اور برے لوگوں کی عادات اس کے اندر پیدا ہوں گی. اسی کو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ بھائی بہادروں کے ساتھ بیٹھے گا تو بہادری پیدا ہوگی، اور بزدلوں کے ساتھ بیٹھے گا تو بزدلی پیدا ہوگی، اور اگر عورتوں کی صحبت اختیار کرے گا تو زنانہ پن آئے گا. جیسے کی صحبت اختیار کرے گا وہی علامات اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی، اور وہی کیفیات اور حالات اس کے بھی ہو جائیں گے. اور مشہور واقعہ ہے کہ شاہان مغلیہ کے زمانے میں مغل شہزادے جو تھے ان کا ایک یہ حال ہو گیا تھا کہ ریشمی کپڑے پہننے لگے تھے، اور جو ہے وہ چوڑیاں ہاتھوں میں پہنا کرتے تھے. یہاں تک ان کے ہاتھوں میں چوڑیاں ہوتی تھی، گلوں کے اندر مالائیں پڑی ہوتی تھی، گویا کہ ان کا جو لباس تھا وہ لباس بھی مکمل زنانہ لباس تھا. ایک مرتبہ شاہی محل کے اندر جو ہے وہ سانپ آ گیا. جب سانپ آ گیا تو جو باندھیے تھیں وہ کہنے لگی کہ بھائی کسی مرد کو بلاؤ، کسی مردوے کو بلاؤ. تو وہ شہزادے بھی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ کہتے کہ بھائی کسی مردوے کو بلاؤ، کسی مرد کو بلاؤ. تو کسی باندی نے کہا کہ حضور بے ادبی معاف ہو، گستاخی معاف ہو، آپ بھی تو مرد ہیں. تو کہنے لگا کہ او ہو، بڑے اچھے موقع پہ یاد دلایا. تو یعنی جیسی کی صحبت اختیار کرتا ہے وہی خصلتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. اگر انسان نیکوں کی صحبت کو اختیار کرے تو نیکی کی طرف چلنے لگتا ہے، اور اگر بری صحبت کو اختیار کرے تو وہ بری سوسائٹی کے اندر، جس ماحول کے اندر وہ رہتا ہے، وہی عادات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. اور اللہ رب العزت نے جو انبیاء اکرام کا سلسلہ سوا لاکھ انبیاء تقریباً اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو نیک صحبت میسر آئے۔ اگر ہم دیکھیں کتابیں تو کم نازل ہوئی لیکن انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ طویل ہے، اس کا کیا مقصد؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہر قوم کے پاس جو ہے وہ کتابیں بھیج دیتے، اشخاص کی ضرورت نہ ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کتابیں تو کم بھیجی لیکن انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ طویل ہے کہ ہر دفعہ جو ہے ہر قوم کے پاس مختلف انبیاء آتے رہے۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو ایک نمونہ جو ہے وہ میسر آ جائے تاکہ اس نمونے کو دیکھ کر عمل کریں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک نمونہ ہمارے سامنے آ جائے اور اس نمونے کے مطابق ہم بھی اپنی زندگی کو بنا لیں۔ جیسے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کے معنی یہی ہیں کہ صحبت یافتہ۔ اس کو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ اس امت کا مزاج شروع سے یہ تشکیل پا گیا، اس امت کا مزاج شروع سے یہ تشکیل پا گیا خدمت اور صحبت۔ کہ صحابی کہتے ہیں صحبت یافتہ کو کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو۔ تو اس امت کا مزاج جو ہے وہ صحبت اور خدمت پہلے سے پا گیا، اور آج بھی اگر ہم فلاح پا سکتے ہیں، کامیابی پا سکتے ہیں، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کا واحد ذریعہ یہی ہے خدمت اور صحبت۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا، نیک ہم نشین اور بد ہم نشین کی مثال دے کے سمجھایا۔ فرمایا کہ جو اچھا ہم نشین ہے، نیک ہم نشین ہے، اس کی مثال ایسی تھی کہ جیسے کوئی شخص مشک لیے ہوئے ہے، مشک اور امبر لیے ہوئے ہے، کوئی عطر لیے ہوئے ہے، کوئی خوشبو والی چیز لیے ہوئے ہے۔ فرمایا کہ یہ تو مثال ہے نیک ہم نشین کی، کہ اگر جو ہے وہ تم اس کے پاس جا کر بیٹھو گے تو اگر اس نے یا تو وہ تم کو وہ چیز دے دے گا، اور اگر وہ چیز نہ دی جب تک اس کے پاس بیٹھو گے وہ خوشبو تو پہنچتی رہے گی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ برے ہم نشین کی مثال جو ہے وہ بھٹی دھونکنے والے کسی ہے، کہ اگر اس کے پاس بیٹھو گے یا تو تمہارے کپڑے جل جائیں گے، کوئی چنگاری ایسی کپڑوں پر آ کر پڑے گی کہ کپڑے جل جائیں گے، اور اگر کپڑے نہ جلے تو جب تک وہاں بیٹھے رہو گے وہ بدبو تو دماغ میں پہنچتی رہے گی۔ تو یہ مثال دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ یہ مثال نیک ہم نشین اور برے ہم نشین کی ہے، بد ہم نشین کی ہے، کہ اچھا ہم نشین کون ہے اور برا ہم نشین کون ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ آج اگر ہمیں فکر نہیں ہے تو کسی نیک صحبت کے اختیار کرنے کی فکر نہیں ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ ہماری دوڑ یہاں تک تو ہے کہ ہم نے اپنی وضاقت کو صحیح کر لیا اور نماز پڑھنے لگے، بس اس سے زیادہ جو ہے ہمیں آگے کی فکر نہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامل مکمل دیندار ہو گئے، جبکہ بھائی کامل مکمل دیندار کس کو کہتے ہیں؟ کہ دین کے پانچ شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ جو ان پانچوں پر عمل کرنے والا ہو وہ کامل دیندار کہلاتا ہے۔ اور آج دنیا کے اندر دیکھا یہی جاتا ہے کہ کوئی معمولی سا فن اور معمولی سا ہنر جو ہے وہ انسان بغیر کسی کی صحبت میں رہے ہوئے حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو جو ہے وہ درزی کا کام بھی سیکھنا ہے تو اس کو سوئی پکڑنا بھی نہیں آ سکتی جب تک کہ کسی درزی کے پاس، ٹیلر کے پاس جا کے اس کی صحبت میں نہ بیٹھے۔ اور اسی طرح کسی کو اگر ڈاکٹر بننا ہے تو وہ لازمی طور پر جو ہے خود کتابیں دیکھ کے کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک کہ تعلیم حاصل نہ کرے، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے پھر ہاسپٹل میں جا کے پریکٹس نہ کرے۔ لیکن آج جو ہے ہم دین کو ایسا سستا سمجھتے ہیں کہ یہ دین جو ہے خود بخود ہمیں آ جائے گا، ہمیں کسی کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آج دین کے معاملے میں ہمارا نظریہ تو یہ ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں ہمارا نظریہ یہ نہیں کہ دنیا میں جس فن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس فن کے ماہر کے پاس جا کے وقت لگاتے ہیں، اور معتد بھی وقت لگانے کے بعد بھی اگر وہ چیز حاصل ہو جائے تو پھر اس کو بہت ہی غنیمت سمجھتے ہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ متقدمین صوفیہ نے صحبت نیک کو فرض کہا ہے۔ فرمایا کہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ نیک صحبت فرض عین ہے، یعنی نیک صحبت کو فرض عین فرمایا کہ ایمان کی حفاظت کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ یہی نیک صحبت ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کنر، کہ نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بد کی صحبت تجھے بد بنا دے گی. اور اسی کو ایک اللہ والے نے فرمایا کہ یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا. کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، کہ اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت جو ہے بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا، کہ سو سالہ طاعت جو ہے اس سے بڑھ کر اللہ والوں کی صحبت ہے. کہ اس صحبت کے اندر ایسا گر ہاتھ آ جاتا ہے کہ جو سو سال تک اگر اپنی محنت سے لگا رہا تو وہ گر اسے حاصل نہیں ہوگا جو اللہ والوں کی ایک صحبت کے اندر اسے حاصل ہو جائے گا. اور اسی کو اکبر الہ آبادی جو ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے انڈیا میں، الہ آباد ہائی کورٹ کے، وہ کہتے ہیں نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نہ زر سے پیدا. نہ کتابوں سے نہ وازوں سے، یہ کسی عالم اور مفتی کا شعر نہیں، یہ ایک دنیا دار تھے، اکبر الہ آبادی ایک دنیا دار شخص تھے، یہ ان کا شعر ہے. نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اور اس کو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نظر بمانا صحبت بطلب صادقہ. نظر بمانا صحبت، یعنی صحبت کے اندر بھی جائے تو طلب صادق لے کر جائے، اور اگر طلب لے کر نہ گیا تو بھائی پھر نوازا نہیں جائے گا. اگر کوئی شخص برسات ہو رہی ہو اور اپنے برتن کو ہی اوندھا کر لے تو اس کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اصل تو یہ ہے کہ طلب لے کر جائے، اور جب طلب لے کر جائے گا تو پھر ضرور نوازا جائے گا. اور ایسے بے شمار واقعات آتے ہیں کہ اللہ والوں نے بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں، اس نیک صحبت کو اختیار کرنے کے لیے بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں، بڑی بڑی مشقتیں اختیار کی ہیں. شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، یہ شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں. شیخ کی زندگی میں جو ہے وہ اصلاح کا فکر نہ ہوا، لیکن جب شیخ کا وصال ہو گیا تو شیخ ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، تو اپنے دادا کے انتقال کے بعد جو ہے فکر ہوا کہ وہ دولت باطنی جو ہمارے گھر میں تھی اب اس کو کسی طرح سے میں حاصل کروں. تو حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلافہ میں سے شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ بلخ میں رہتے تھے. یہ سفر کر کے وہاں پر پہنچے، اور پہنچنے سے پہلے وہاں پہ اطلاع کی. شیخ کو جب معلوم ہوا کہ شیخ زیادہ آ رہا ہے تو شہر سے باہر نکل کر جو ہے وہ استقبال کیا، شہر سے باہر نکل کر خوب شاہانہ استقبال کیا، اور شاہی لباس پہنایا گیا، اور بہت ہی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا عزت و اکرام کیا گیا. جب انہوں نے شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میں یہاں پہ اس لیے نہیں آیا، میں تو وہ دولت باطنی لینے کے لیے آیا ہوں جو آپ ہمارے گھر سے لے کر آئے ہیں. اس پر شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، پھر جو ہے وہ شیخ کے تیور بدل گئے، فرمایا کہ شاہی لباس اتارو، کیونکہ خانقاہ جو ہے وہ ایک روحانی اسپتال ہے، اور جب اسپتال میں پہنچے تو پھر اسپتال کے کپڑے ہی پہنائے جاتے ہیں. پھر وہ شاہی کپڑے اتار دیے گئے اور وہ ٹاٹ کا لباس جو ہے وہ پہنا دیا گیا. فرمایا کہ جو خانقاہ کے جو حمام ہے اس کو دھوکا کرو، یعنی اس کے اندر لکڑیاں دھوکا کرو، اور نمازیوں کے لوٹے بھرا کرو. مختلف قسم کے مجاہدات جو ہیں شیخ ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے لیے جا رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کی قدر ہمیں نہیں، کہ وہ دولت باطنی کہ جس کے حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں، بڑے بڑے مجاہدوں کے بعد یہ دولت جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے. اب سخت جو ہے مجاہدے لیے جا رہے ہیں، وہاں پر جو ہے یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کتنی رکعت نفل پڑھ رہا ہے اور کتنی تلاوت کر رہا ہے، کتنا ذکر اذکار کر رہا ہے. اسی کو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ میرے یہاں خانقاہ میں اگر کوئی شخص آتا ہے تو میری نظر اس پہ نہیں ہوتی کہ کتنی رکعت نفل پڑھ رہا ہے اور یہ کتنا ذکر کر رہا ہے، میری نظر تو اس پہ ہوتی ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی. اصل چیز یہی ہے، آج ذکر اذکار کرنے کے بعد جو ہے وہ طبیعت کے اندر ایک بڑائی کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ ذکر اذکار تو ہم لوگ کر لیتے ہیں، لیکن اس ذکر اذکار کو ہضم کرنا جو ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں. جب تک کہ کسی شیخ کامل کا سایہ نہ ہو، کسی کے تابع اپنے کو نہ کیا ہوا ہو، اس وقت تک یہ چیز جو ہے ہضم نہیں ہوتی. ادھر ذکر کر رہا ہے، ادھر جا کے بیان کر رہا ہے، گویا کہ عجب آ گیا اپنے اس عمل کو کہ جس کا کہ اخفا کرنا چاہیے تھا. ادھر عمل کر رہا ہے، ادھر اظہار کر رہا ہے، تفاخر کے ساتھ بیان کر رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے جب تک کسی کا سر پہ ہاتھ نہ ہو، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا ہوا ہو، کسی کا دامن نہ سنبھالا ہوا ہو، اس وقت تک جو ہے یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی۔ تو سخت مجاہدے لیے جا رہے ہیں، اور جب کافی دن مجاہدے لیتے ہوئے گزر گئی تو حضرت شیخ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ نے خانقاہ کے اندر جو ایک بھنگن تھی جو کچرا اور جو ہے نجاست اٹھایا کرتی تھی، اس سے کہا کہ اس شیخ زادے کے پاس سے گزر جانا۔ وہ نجاست کی ٹوکری لے کر اس شیخ زادے کے پاس سے گزر جانا۔ جب ان کے پاس سے گزری تو ترچھی نگاہ کر کے اس کو دیکھا اور کہا کہ نہ ہوا گنگو، یعنی گنگو ہوتا تو تیری خبر لے لیتا۔ اس نے آ کر جو ہے حضرت شیخ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت اس نے تو یہ کہا۔ یہ چیز اس کو ہمارے حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ ہمارے یہاں امتحان ہوتا، ہمارے یہاں امتحان لیا نہیں جاتا، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، امتحان لیا نہیں جاتا، جیسے کہ مدارس میں امتحان ہوتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہاں خانقاہ میں امتحان لیا نہیں جاتا، یہاں تو ہوتا رہتا ہے۔ اب وہ کسی بھی عنوان سے کیسے بھی ہو جائے، جیسے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا امتحان ہوا، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے لیا، تو فرمایا کہ امتحان ہوتا رہتا ہے۔ تو جب اس خادمہ نے جا کے یہ کہا کہ حضرت اس نے تو یہ کہا ہے کہ نہ ہوا گنگو ورنہ خبر لے لیتا، وہ فرمایا کہ ہو ابھی تو بڑی کسر باقی ہے۔ پھر اس کے بعد مزید مجاہدے سخت کر دیے، مزید مجاہدے سخت کر دیے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس خادمہ سے کہا کہ اب دوبارہ جو ہے وہ نجاست کی ٹوکری لے کر اس کے پاس سے گزر جانا۔ اب جب دوبارہ پاس سے گزری تو کہا تو کچھ نہیں، لیکن ترچھی نگاہ سے دیکھا، ترچھی نگاہ سے پھر دیکھا۔ اس نے شیخ سے آ کے یہی عرض کر دیا کہ حضرت اب کہا تو کچھ نہیں، لیکن ترچھی نگاہ سے اب بھی دیکھا۔ فرمایا کہ اب بھی کسر باقی۔ نظر کس چیز پر ہے؟ کسی ذکر اذکار پہ نظر نہیں ہے، نظر اس چیز پر ہے کہ طبیعت کی تیزی گئی یا نہیں گئی، طبیعت کی بھڑک گئی یا نہیں گئی۔ آج ہم جو ہے وہ اپنی وضع قطع تو صحیح کر لیتے ہیں، اور جو ہے بظاہر ہم نماز روزے کے بھی پابند ہوتے ہیں، لیکن طبیعت کے اندر تیزی اور بھڑک جو ہے وہ ہماری نہیں جاتی۔ اور اس کا سبب یہی ہے، حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جیسا کہ میں اثر میں بھی عرض کر رہا تھا، کہ اس نے دراصل اپنے دو شیخ بنا رکھے ہیں۔ ایک شیخ تو وہ کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ اس نے دیا ہے، اور دوسرا شیخ اس نے اپنے نفس کو بنا رکھا ہے، کہ بظاہر تو اس نے ایک کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، لیکن عمل جو کر رہا ہے وہ اپنے نفس کے تقاضے پہ عمل کر رہا ہے۔ تو دو شیخ اس نے بنا رکھے ہیں، اور وہاں پر کس چیز کو نکالا جا رہا ہے؟ وہاں پر طبیعت کی تیزی کو نکالا جا رہا ہے، اور فنا جو ہے اس کے اندر پیدا کی جا رہی ہے۔ پھر حضرت شیخ نے مجاہدے مزید لیے، اور جو گھوڑوں کا استبل ہوتا ہے وہاں پر ذمہ داری لگا دی کہ اب ان گھوڑوں کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرو۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر جو ہے اس خادمہ سے کہا کہ دوبارہ یہاں سے نجاست لے کر جب گزرنا تو اس کے پاس ہی گرا دینا۔ اب یہ شیخ زادے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نجاست کا ٹوکرا لے کر جب وہاں سے گزری، اس نے جو ہے ان کے پاس ہی گرا دیا، کچھ ان کے اوپر بھی گرا، لیکن اب جو ہے وہ فنا آ چکا تھا، اب انا جو ہے وہ جا چکی تھی۔ اور جب انا جاتی ہے جب ہی فنا آتی ہے، جب تک اپنے اندر انا ہے اس وقت تک فنا نہیں آتی، اور جب انا چلی جاتی ہے تو فنا آ جاتی ہے، یہ ایک دوسرے کی دونوں ضد ہیں۔ اب جو ہے کیا کہہ رہے ہیں، وہی جو پہلی دفعہ ترچھی نگاہ سے دیکھا تھا اور کہا تھا کہ نہ ہو گنگو، اب کہہ رہے ہیں اپنے ہاتھ سے وہ گند اور کچرا اٹھا کر اس کی ٹوکری میں ڈال رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے تمہیں یہ تکلیف پہنچی کہ تمہارا یہ ٹوکرا گر گیا۔ اب جو ہے وہ رنگ بدل چکا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اس خادمہ نے جا کے عرض کیا کہ حضرت اب تو یہ رنگ ہے۔ فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت شیخ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ شکار کے لیے گئے، تو شکاری کتے جو ہے ان کو پکڑا دیے، اور کہا کہ ان کو چھوڑنا نہیں۔ اب جب جنگل میں پہنچے، اس خوف سے کہ کہیں یہ کتے مجھ سے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائیں، ان کتوں کی زنجیر اپنے جسم سے باندھ لی۔ اب جب جنگل میں کتوں نے شکار کو دیکھا، وہ شکار کی طرف دوڑے، اور شیخ کا حکم یہ تھا کہ زنجیر چھوڑ لی نہیں۔ اب ان کو گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں، اب جسم جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا، اور جسم سارا زخمی ہو گیا، لیکن ان کتوں کو چھوڑا نہیں کہ شیخ کی بات پر عمل کرنا تھا۔ اس کے بعد جو ہے شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی اور کہا کہ نظام الدین ہم نے تو تم سے اتنے مجاہدے نہیں لیے تھے کہ ہمارے بیٹے سے اتنے مجاہدے لے رہے ہو. بس اسی وقت جو ہے وہ خانقاہ لے کر آئے اور خانقاہ میں لانے کے بعد جو ہے ان کی مرہم پٹی کی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ خلعت جو ہے ان کو پہنائی گئی اور کہا کہ بھائی جو دولت میں تمہارے گھر سے لے کر آیا تھا وہ دولت تمہیں مل چکی ہے. تو اللہ والوں نے اس کے لیے بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں. اس نیک صحبت کو حاصل کرنے کے لیے, اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے, دولت باطنی کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں. اور یہ دولت باطنی جو ہے بھائی حاصل ہوتی ہے نیک صحبت سے, اللہ والوں کی صحبت سے, اللہ والوں کی معیت میں. اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور اس کی تفصیل میں میرے حضرت فرمایا کرتے تھے, فرمایا کہ ایمان کی حفاظت ہوگی تقویٰ سے. عجیب بات ارشاد فرمائی, فرمایا کہ ایمان کی حفاظت ہوگی تقویٰ سے, کہ ہمارا ایمان جو ہے نرا ایمان ہمارا محفوظ نہیں جب تک کہ ہم تقویٰ کو اختیار نہ کریں, اللہ کے خوف کو اختیار نہ کریں. اور فرمایا کہ تقویٰ بھی ابھی غیر محفوظ ہے, تقویٰ بھی ابھی غیر محفوظ ہے جب تک کہ معیت صادقین کو اختیار نہ کریں, اللہ والوں کی صحبت کو اختیار نہ کریں. اسی لیے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس کی صحبت کو اختیار کریں, ہم کس کے پاس بیٹھا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے, جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے, اور جس کا بولنا تمہارے علم میں ترقی کا ذریعہ ہو, اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی فکر دلا دے, یعنی دنیا سے دل ہٹنے لگے اور آخرت کی فکر جو ہے وہ پیدا ہونے لگے. اور اسی کو حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح سے بیان فرمایا, فرمایا کہ کس کی صحبت کو اختیار کیا جائے؟ فرمایا کہ دین جس میں انبیاء کا سا ہو, دین جس میں انبیاء کا سا ہو, یعنی اخلاص ہو, اخلاص کامل اس کے اندر ہو, اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہو, لوگوں کی جیبوں پر اس کی نظر نہ ہو, بلکہ اخلاص انبیاء, اخلاص ہو یعنی دین اس میں انبیاء جیسا ہو, اور اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص کامل ہو. اور فرمایا کہ تدبیر اطباء کسی ہو, کہ جو اس کے متعلقین ہیں ان متعلقین کو دیکھنے کے بعد ان کے امراض کی تشخیص کر لے, تدبیر اطباء کسی ہو. اور فرمایا کہ پکڑ اور داروگیر جو ہے وہ بادشاہوں کسی ہو, کہ اگر ان کے اندر کوئی خرابی دیکھے تو گرفت اور پکڑ بھی کرے, داروگیر بھی کرے. تو دین انبیاء کا سا ہو, اور تدبیر اطباء کسی ہو, اور پکڑ اور داروگیر جو ہے وہ بادشاہوں کسی ہو. تو نیک صحبت جو ہے بھائی یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. اور ایک بات حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمائی, فرمایا کہ اگر کسی کو نیک صحبت میسر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ جب تک اسے نیک صحبت میسر نہیں ہے اس وقت تک کم از کم بری صحبت سے تو اپنے آپ کو بچائے. کہ جب تک اگر کوئی جسم کے اندر بیماری ہے اور کوئی طبیب علاج کے لیے موجود نہیں تو فرمایا کم از کم بد پرہیزی تو نہ کرے, اگر بد پرہیزی کرے گا تو یہ مرض جو ہے وہ اس کا بڑھتا چلا جائے گا. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیک صحبت کو اختیار کریں. اور نیک صحبت جو ہے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, فرمایا کہ یہ نیک صحبت کا مہیا کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ ذمہ داری ہے. کہ یہ آیت جو ہے ناسخ ہے, منسوخ نہیں, قیامت تک جو ہے فرمایا کہ نیک صحبت رہے گی. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر طلب پیدا کریں, اور جب طلب ہوگی تو انشاءاللہ تعالی نیک صحبت جو ہے وہ ضرور میسر ہوگی. اور اسی طرح ایک بات یہ ہے کہ جب تک نیک صحبت میسر نہ ہو تو بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ خلوتیں جو ہے ناپاک ہوں گی, خلوتیں ناپاک ہوا کریں گی. اور اس کا مشاہدہ جو ہے وہ آج ہوتا ہے کہ آج ہم نے اپنے گھروں کے اندر ایسے آلات رکھے ہوئے ہیں کہ بظاہر جو ہے وہ خلوت کے اندر ہیں, جبکہ خلوت میں جلوت سے زیادہ بادب ہونا چاہیے. خلوت سے زیادہ جو ہے خلوت کے اندر جلوت سے زیادہ بادب ہونا چاہیے. اور اللہ والوں کی یہ حالت ہی حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ کی, ایک زمانہ ایسا گزرا کہ خلوت کے اندر کبھی اپنے پاؤں بھی سیدھے نہیں کیا کر سکتے. اور اسی طرح صحابہ اکرام کے بے شمار واقعات ہیں, صحابہ اکرام کے خوف کے واقعات بے شمار ہیں. یہ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اس طرز استحضار تھا. تو فرمایا کہ قرب قیامت میں خلوتیں جو ہیں وہ ناپاک ہوا کریں گی، اور آج اس کا مشاہدہ جو ہے وہ عام طریقے سے ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ہے، تنہائی کے اندر ہے، لیکن جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے ایسے آلات ہم نے اپنے گھروں کے اندر رکھے، یہ ٹیلی ویژن ہے، یہ کیبل ہے، اور اسی طرح یہ انٹرنیٹ کی بلا ہے، کہ بظاہر تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اگر کسی کو اس سے کام ہو، لیکن اکثر ہم اس کا استعمال جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور چیٹنگ ہو رہی ہے، ان خلوتوں کو ناپاک کیا جا رہا ہے۔ اور ان خلوتوں کو ناپاک کرنا کیا کہ یہ بھی برے ہم نشین ہیں، جس طرح وہ نیک ہم نشین، اس طرح بظاہر تو ہم کسی دوست کے ساتھ نہیں، لیکن یہاں بھی ہم نے صحبت بد کو اختیار کیا ہوا ہے کہ خلوتوں کے اندر بیٹھ کر جو ہے اپنی خلوتوں کو ناپاک کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن پر لگے ہوئے ہیں، کیبل جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے مختلف قسم کے فوج سی ڈی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور جو ہے بظاہر ہماری وضاقتا بھی صحیح ہے، اور بظاہر ہم لوگوں کے اندر نیک بھی کہلاتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ایک فتنہ جو ہے یہ موبائل فون کا فتنہ ہے۔ یہ موبائل فون بھی آج کے دور میں جو ہے یہ بڑا فتنہ ہے کہ جس نوجوان کو دیکھو، اور اگر معاف کرنا کہ اکثر گھروں کے اندر بچیوں کے پاس بھی موبائل ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ میسیجنگ ہو رہی ہے، اور بہت ہی فحش قسم کے جو ہے وہ میسج بھیجے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے یہ صحبت بد کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ بظاہر تو یہ بری صحبت کے اندر نہیں، لیکن اس نے اپنی خلوت کو ایسے آلات کے ذریعے جو ہے گویا کہ صحبت بد جو ہے اس نے خود مہیا اپنے لیے کی ہوئی۔ تو یہ چیزیں اس دور کے اندر جو جدید جتنے بھی آلات ہیں، جدید جتنی بھی چیزیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو ہیں، لیکن ان کا مصرف تو صحیح ہونا چاہیے۔ جو اس کا مصرف ہے اس چیز کو اس کے مصرف میں استعمال کرو، یہ چیزیں اس مقصد کے لیے تو نہیں۔ تو یہ اس سے جو ہے بہت ہی زیادہ فتنے پھیل رہے ہیں۔ یہاں کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمارے یہاں بھی جو ہے اس موبائل کی جو ہے موبائل فون سے سیل فون کی جو میسیجنگ ہے، اس سے بہت بہت سے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ عجیب عجیب ایسے ایسے فوج جو ہے وہ میسج بھیجے جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کو فوج میسج بھیجتا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے ختم نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ نوجوان جو ہیں ساری ساری رات بستر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، اور اس چکر کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ موبائل فون ہاتھ میں ہے اور انگلیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور ذہن اور خیالات تصور جو ہے وہ آلودہ ہے۔ تو یہ خلوت، جبکہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کا تو سونا بھی عبادت ہے، فرمایا کہ بھائی میں تو اس نیت سے سو جاتا ہوں کہ جب تک سوتا رہوں گا گناہوں سے بچا رہوں گا۔ اور آج جو ہے بستر کے اندر لیٹا ہوا ہے، اور یہ ایسا موقع ہے کہ اگر سو جائے تو کم از کم اتنی دیر تک گناہوں سے تو بچا رہے، لیکن اس تنہائی کو بھی اپنے خیالات کو بھی ناپاک کر رہا ہے، ایسے ایسے فحش میسج بھیج رہا ہے اور وصول کر رہا ہے کہ وہ خلوتیں بھی ناپاک ہو رہی ہیں۔ تو بھائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقویٰ کو اختیار کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ تقویٰ بھی ابھی محفوظ نہیں ہے جب تک کہ معیت صادقین کو اختیار نہ کرو، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار نہ کرو۔ اور ایک ہے نیک لوگوں کی صحبت کا اختیار کرنا، اور ایک ہے مکاتبت کے ذریعے تعلق رکھنا یا فون کے ذریعے تعلق رکھنا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت اگر کوئی مکاتبت کے ذریعے تعلق رکھے اور بظاہر اسے صحبت میسر نہ ہو، تو ان دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے؟ حضرت نے ان دونوں کے فرق کو واضح فرمایا۔ فرمایا کہ بھائی اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ خط و کتابت کے ذریعے خط لکھ کے اپنا علاج کرائے، اور ایک شخص جو ہے وہ طبیب کے پاس رہ کر علاج کرائے، تو دونوں کے علاج کے اندر واضح فرق ہوگا۔ اور اسی طرح ایک دوسری مثال دے کے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص نکاح کر لے، اور نکاح کے بعد جو ہے بیوی کے ساتھ تنہائی اور خلوت کو اختیار نہ کرے، اس کے ساتھ جو ہے خلوت نہ ملے، اور صرف فون پر جو ہے خط و کتابت کے ذریعے بات کرتا رہے، تو کیا اس کی اولاد ہوگی؟ تو اسی طرح فرمایا کہ گاہے گاہے شیخ کی صحبت کی بھی ضرورت ہے، صحبت کو بھی اختیار کرے اور مکاتبت کا بھی اہتمام کرے۔ آج جو ہے اللہ والوں سے تعلق کو پیدا کر لیتے ہیں، لیکن اس تعلق کے بعد جو ہے اپنے آپ کو فارغ سمجھ لیتے ہیں، بس جہاں ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اس کے بعد یہ سمجھے کہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اپنے آپ کو جو ہے بالکل فارغ سمجھ لیا۔ جبکہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی بیعت تو سنت ہے، اصلاح فرض ہے، اور اگر کوئی شخص بیعت ہونے کے بعد فارغ ہو گیا تو اسے مقصود حاصل نہیں، مقصود تو اللہ کی رضا ہے. اور فرمایا کہ مقصود طریق کیا ہے؟ مقصود طریق اللہ کی رضا ہے، اور اصلاح جو ہے وہ فرض ہے. اگر اصلاح کے اندر لگا ہوا نہیں ہے تو یہ شخص جو ہے اس کو مقصود حاصل نہیں ہے. اور جو شخص اپنی اصلاح میں لگا ہوا ہے اسے مقصود حاصل ہے، چاہے بظاہر وہ بیعت نہ ہو. اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بہت سے خلفاء ایسے ہوئے کہ جنہوں نے حضرت سے اصلاحی تعلق قائم کیا، اور حضرت کی جانب سے جو ہے وہ اجازت بھی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو ابھی بیعت بھی نہیں ہوئے. فرمایا کہ اب بیعت کر لیتا ہوں، یعنی اجازت پہلے ہوئی بیعت بعد میں ہوئی. تو مقصد جو ہے وہ اصلاح کے اندر لگنا ہے کہ اپنی اصلاح کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے وہ اللہ والوں کی صحبت ہے، نیک لوگوں کی صحبت ہے. اسی کو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق، بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق، عمر بگزش نشد آگاہ عشق. کہ بغیر رہبر کے اور بغیر رفیق کے اگر تو اس طریق میں چلے گا تو فرمایا کہ عمر گزر جائے گی، اس راستے سے آگاہ نہیں ہوگا. بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق، اس عشق کے راستے میں اگر بغیر رہبر کے، بغیر رہبر کے تو چلے گا، بغیر رہنما کے چلے گا، تو عمر گزر جائے گی لیکن تجھے اس راستے سے تو آگاہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کے اندر جو ہے وہ برے دوست سے بھی پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر. یہ مکار دوست سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اور میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آج ہم دوستیوں کا تو بہت دم بھرتے ہیں، لیکن وہ دوست کے جن کی صحبتوں میں رہ کر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ سے غافل ہوتے ہیں، فرمایا کہ یہ دوست نہیں ہے، یہ دشمن ہے. آج ہم ان کو جو ہے اپنا دوست تصور کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے دوست نہیں، وہ تو ہمارے دشمن ہیں، کہ جو ہمارے لیے ہماری آخرت کو خراب کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، ہمارے اعمال میں بگاڑ کا ذریعہ بن رہے ہیں، تو یہ ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے دوست سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ ترایانی وقلبہ یرعانی. فرمایا کہ وہ دیکھتا تو بڑی اچھی طرح ہے میری طرف، لیکن اس کا دل جو ہے وہ اندر سے مجھے چیرے لیتا ہے. ارا حسرتن دفنہا، جب میری کسی خوبی کو دیکھتا ہے تو اسے دفن کرتا ہے. وہ ارا سیئتن اذاعہا، اور جب کسی برائی کو دیکھتا ہے، کسی خرابی کو دیکھتا ہے، تو پھر لوگوں کے سامنے اس کو گاتا پھرتا ہے، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ فلاں شخص ایسا اور فلاں دوست ایسا. تو ایسے دوست سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اور اسی طرح ایک دوسری دعا جو ہے، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی برے دن سے، اور بری رات سے، اور بری گھڑی سے، اور برے ساتھی سے پناہ مانگی. حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نتیجے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں لے کر آئے. فرمایا کہ برا دن دیکھنا پڑا برے دوست کی وجہ سے، برا دن دیکھنا پڑا برے ساتھی کی وجہ سے، اور بری رات دیکھنی پڑی برے ساتھی کی وجہ سے، اور بری گھڑی آ گئی برے ساتھی کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ بری صحبتوں کے اندر جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ بعض اوقات انسان کے ایمان کا نقصان ہو جاتا ہے. اسی کو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حدیث لے کر آئے کہ قرب قیامت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صبح کو مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کو کافر. اور اس کی وجہ یہی بیان فرمائی، فرمایا کہ ایسی بری صحبتوں کے اندر بیٹھے گا کہ جہاں پر دین کا اور شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جائے گا، اور یہ ان کے اندر اس دوستیوں کے اندر، اس دل جوئی کے اندر ہاں میں ہاں کرے گا، اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دے گا. اور آج ہوتا یہی ہے کہ جب دوستیوں کے اندر بیٹھتے ہیں، اور دوست جو ہیں اکثر دوستوں کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ دوستیوں کا موضوع آج جو ہے اکثر علماء اکرام کی تنقید کی جاتی ہے، اور دین کا اور اہل دین کا اور شاعر دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کہیں پر کوئی داڑھی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور کہیں پر کسی کے لباس پر تنقید ہے، اور کہیں پر اللہ والوں پر تنقید ہے، اور کہیں علماء کی عظمت کو کم کیا جا رہا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ داؤ پر لگ جاتا ہے. تو بری صحبت جو ہے برائیوں کے اندر سب سے بڑی برائی ہے. حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیکیوں کے اندر سب سے بڑی نیکی وہ نیک صحبت ہے، اور برائیوں کے اندر سب سے بڑی برائی جو ہے وہ بری صحبت ہے، کہ بری صحبت کے اندر انسان جو ہے ہر گناہ کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا کہ اگر کسی زمین کے اوپر کوئی نجاست پڑی ہوئی ہو تو اس کے دھونے کے جو ہے پاک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہاں پر موسلا دار بارش ہو اور اس نجاست کو جو ہے وہاں سے بہا کر لے جائے تو وہ زمین پاک ہو جائے گی، اور فرمایا کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پر سورج کی روشنی پڑے اور سورج کی روشنی سے وہ نجاست جو ہے وہ جل جائے اور جل کر جو ہے وہ ختم ہو جائے تو وہ زمین جو ہے وہ پاک ہو جائے گی۔ تو اسی طرح ان دونوں مثالوں کو دے کے سمجھایا، فرمایا کہ انسان کے باطن کو بھی پاک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اس کثرت سے کرے، اللہ کا ذکر اس کثرت سے کرے کہ دل کے اندر جو ظلمت ہے اور جو کدورتیں ہیں کثافتیں ہیں وہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جائیں اور اس کے دل کے اندر نور پیدا ہو جائے۔ اور دوسری مثال یہ دی کہ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے، اور نیک لوگوں کی مثال مثل سورج کے دی کہ جس طرح سورج جو ہے اس گندگی اور نجاست کو جلا کے ختم کر دیتا ہے، فرمایا کہ اہل اللہ کے قلب سے بھی نور کی ایسی شعائیں نکلتی ہیں اور ایسا نور جو ہے وہ اس میں منتقل ہوتا ہے کہ اس ان کی برکت سے جو ہے اس کے دل کی غلاظتیں گندگیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ تو اس مثال سے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا تو یہ نیک صحبت جو ہے یہ بھائی بہت ہی ضروری چیز ہے، اور برے ساتھی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے ساتھی سے پناہ مانگی تو آج ہمیں برے ساتھی سے اور بری دوستیوں سے کس درجے بچنا چاہیے؟ اسی کو میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ بھائی اگر دوستی لگانی ہے تو با وفا لوگوں سے دوستی لگاؤ۔ یہ دنیا دار دوست جو ہیں یہ تو بے وفا ہیں، یہ دنیا دار جو ہیں جتنے بھی یہ سب بے وفا ہیں۔ اگر با وفا ہیں تو اللہ والے با وفا ہیں، اہل اللہ با وفا ہیں۔ فرمایا کہ اللہ سے دوستی لگاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی لگاؤ، اور کلام اللہ سے دوستی لگاؤ، اور اہل اللہ سے دوستی لگاؤ۔ یہ دوستیاں ایسی ہیں کہ جو دنیا میں بھی کام آنے والی ہیں اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہیں اور قبر میں بھی کام آنے والی ہیں۔ آج ہمارے جو محبتوں کا اور دوستیوں کا معیار جو ہے وہ بگڑ گیا۔ آج ہم جو ہے اپنی محبتوں کا جائزہ نہیں لیتے کہ ہمارے دل میں کس کی کیسی محبت ہے۔ ناجائز محبتیں ہیں، ناجائز خواہشات ہیں، لیکن ہمیں فکر ہی نہیں کہ ان کو دور کیا جائے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہمارے یہاں شکارپور میں ہوئے، حضرت مولانا الہی بخش آوان رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا، فرمایا کہ حضرت میں نے اپنی دل کی کیفیت کا جائزہ لیا کہ میرے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے، یعنی ناجائز محبتوں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آج ہم نے ناجائز محبتوں کے جو ہے میرے حضرت فرماتے تھے کہ کالونیاں اپنے دل میں بسائی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا کہ جائز محبتوں کا جائزہ لیا کہ کوئی محبت ایسی تو نہیں جو اللہ کی محبت میں رکاوٹ ہو، تو فرمایا مجھے اپنی بیٹی کی محبت زیادہ محسوس ہوئی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو خط میں لکھا کہ حضرت مجھے اپنی بیٹی کی محبت زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ فنائے عالم کا مراقبہ کیجئے، طبیعت اعتدال پر آ جائے گی۔ فنائے عالم کا، دنیا کے ختم ہونے کا مراقبہ کیجئے، طبیعت اعتدال پر آ جائے گی۔ اہل اللہ کو، خاصان خدا کو جائز محبتوں کے اندر بھی جو ہے اس کا احتساب کرتے تھے، لیکن آج ہمارے دل کے اندر ناجائز خواہشات اور ناجائز محبتیں بھری ہوئی ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں، اس کو دور کرنے کی فکر نہیں، اپنے قلب کے تزکیے کی فکر نہیں، ان دل کی غلاظتوں کو دور کرنے کا ہمیں فکر نہیں۔ اور بھائی دل کی اصلاح کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے، تزکیہ باطن کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے، وہ ہے اللہ والوں کی صحبت۔ نیک صحبت کو اختیار کرو، اور خالی اختیار کرنا نہیں بلکہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی جوتیوں میں جا کے پڑ جاؤ، ان کی جوتیوں میں جا کر پڑ جاؤ، یعنی ان کے قدموں میں اپنے آپ کو پامال کر دو۔ جس کو فرمایا کہ خود رائی رائی کے برابر نہ ہو، کہ وہاں پر اپنی رائے کو لے کے نہ جاؤ، بلکہ اللہ والوں کے پاس جب جاؤ نفع اسی وقت ہوگا کہ جب اپنی رائے کو فنا کر کے جاؤ گے۔ اور اگر اپنی رائے کو لے کر گیا تو وہاں سے جو ہے پھر خالی واپس آئے گا، پھر اس کو نفع نہیں ہوگا۔ اصل چیز یہی ہے کہ اپنی رائے کا فنا کرنا اور آج ہم اپنی رائے کو فنا نہیں کرتے بلکہ شیخ کی رائے کے سامنے اپنی رائے کو چلاتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اپنی رائے کو فنا کر دے جیسے میت بدستے زندہ، کہ میت جو ہے وہ زندہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس طرح اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر دے، پھر جس طرح وہ چاہے اصلاح کرے، اس کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ چلتا رہے، انشاءاللہ تعالی وہ دولت باطنی جو ہے وہ ضرور بھی ضرور حاصل ہوگی. اور اس کے لیے فرمایا کہ کسی وقت جو ہے کوئی مقرر نہیں کہ اتنے دن کے اندر یہ دولت حاصل ہوگی، یہ ہر کسی کی استعداد اور صلاحیت ہے، جس کے اندر جیسی صلاحیت ہو اس وقت جو ہے اس کو وہ دولت حاصل ہوتی ہے. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ جب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے تو 45 دن لگے، 45 دن کے اندر وہ دولت باطنی حاصل ہو گئی. تو یہ ہر ایک کی صلاحیت کے اوپر ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور چند دن میں اس کا کام بن جاتا ہے، اور ایک شخص کو سالوں لگتے ہیں لیکن اس کا کام نہیں بنتا. ایک شخص جو ہے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں طویل عرصے تک رہے، اور طویل عرصے رہنے کے بعد کہا کہ حضرت میں تو جا رہا ہوں. پوچھا کہ بھائی تیرے جانے کا سبب کیا ہے اور آیا کس لیے تھا؟ کہا کہ حضرت میں تو اس لیے آیا تھا کہ کچھ عرصے آپ کے پاس رہوں گا، آپ کی طرف سے مجھے اجازت ہو جائے گی، اور لوگ مجھے بھی میری بھی خدمتیں کریں گے، اور مجھے بھی جو ہے وہ ہدیہ دیں گے. فرمایا کہ جا بھائی، تیرے جانے کا اب غم نہیں، تیرے جانے کا اب غم نہیں، تو اغراض لے کر آیا تھا، اغراض فاسدہ لے کر آیا تھا، اور جب ایسی اغراض فاسدہ لے کر آیا تھا تو پھر تجھے نفع کیسے ہوتا؟ تو بھائی اگر اللہ والوں کی طرف سے کسی کو اجازت بھی ہو جائے، یہ تو محض ان کا حسن ظن ہے، اس کو تو حسن ظن سمجھنا چاہیے، کبھی اپنے کو اس کا مستحق نہ سمجھے، اپنا استحقاق نہ جانے. اللہ والوں کے پاس جائے تو اپنی رائے کو فنا کر کے جائے، اور جب رائے کو فنا کر کے جائے گا تو اسی کو جو ہے فیض باطنی جو ہے وہ اسی کو حاصل ہوگا. اور جو ہے کہتے ہیں فیض کی صورت کیا ہے، کہ فیض کیسے پتا چلے کہ ہمیں فیض مل رہا ہے، اس کی کیا صورت ہے، کیا علامت ہے؟ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فیضان شیخ بصورت ہمت ہوتا ہے، فیضان شیخ بصورت ہمت ہوتا ہے. شیخ کی صحبت میں جب انسان جاتا ہے تو ہمت کا ایسا خزانہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ بڑی سے بڑی نیکی کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور کوئی فیض کسی شکل میں نظر نہیں آتا، کوئی روشنیاں نظر نہیں آتی، یا کوئی گھول کے نہیں پلایا جاتا، بلکہ فیضان شیخ جو ہے وہ بصورت ہمت نظر آتا ہے، کہ ہمت کا ایسا خزانہ اس کے اندر آ جاتا ہے کہ بڑی سے بڑی نیکی کے لیے یہ ڈٹ جاتا ہے، اور ہر قسم کی نافرمانی سے، ہر قسم کے گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. وہی نیکیاں جو شیخ کی صحبت سے پہلے کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اب ان نیکیوں کا کرنا اس کے لیے آسان، اور ان گناہوں سے بچنا جو پہلے مشکل ہو رہا تھا، اب ان گناہوں سے بچنا بھی اس کے لیے آسان. تو یہ اللہ والوں کی صحبت اور معیت جو ہے یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. یہ فکر کے ساتھ جس طرح میں نے بات شروع کی کہ آج ہمیں اپنے دنیاوی سرمایہ کو تو بڑھانے کی فکر ہے اور اس کی حفاظت کی تو فکر ہے، لیکن اگر ہمیں فکر نہیں تو اس قیمتی پونجی کی فکر نہیں کہ ہم کسی اللہ والے کے پاس جا کر پوچھیں کہ یہ حیات جو ہمیں ملی، یہ لمحات زندگی جو ہمیں ملے، یہ اتنا قیمتی سرمایہ جو ہمیں ملا، اس سرمایہ کو ہم کیسے استعمال کریں. بس یہ فکر ہمارے دل میں آ جائے اور اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کر لیں، اللہ والوں کی معیت کو اختیار کر لیں، پھر انشاءاللہ محرومی کا کوئی سوال نہیں. اللہ تعالی ہمیں ان لمحات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نفوس قدسیہ موجود ہیں اللہ تعالی ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک صحبت کا اہتمام اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور بری صحبت سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم احينا مسكينا وامتنا مسكينا واحشرنا في زمره المساكين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ارحم الراحمين يا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، یا اللہ اپنے مقبول اور پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما، یا اللہ پسندیدہ اعمال کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ترقیات عطا فرما، یا اللہ ہمیں نیک صحبت کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کی بری صحبت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ برے دن سے ہماری حفاظت فرما، بری رات سے ہماری حفاظت فرما، بری گھڑی سے ہماری حفاظت فرما، اور یا اللہ برے ساتھی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ نیک صحبت کی یا اللہ ہمیں قدردانی نصیب فرما، اور یا اللہ نیک صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اہل اللہ کی قدر ہمیں نصیب فرما، ان کی معیت ہمیں نصیب فرما، یا اللہ یا ہمارے جو اکابر حیات ہیں ان کی عمروں میں افزونی فرما، ان کے فیوز و برکات کو عام فرما، یا اللہ حضرت مولانا کے سفر کو آسان فرما، یا اللہ خوب عافیت اور برکت کے ساتھ یا اللہ حضرت کے سفر کو مکمل فرما، حضرت کے فیوز و برکات کو یا اللہ عام فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت سے ہمارے قلوب کو لبریز فرما، یا اللہ ایسے نفوس قدسیہ کی ہمیں قدردانی نصیب فرما، یا اللہ سب کے کھانے پینے میں خیر و برکت فرما، سب کے علم و عمل میں خیر و برکت فرما، روزی روزگار میں یا اللہ خیر و برکت فرما، ظاہری باطنی ترقیات عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کے شرور اور فتن سے حفاظت فرما، یا اللہ ہر قسم کی خیر اور بھلائی عطا فرما، بیماروں کو یا اللہ صحت عطا فرما، مقروضین کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے، بیماریوں سے، گرانی سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی اصلاح کا فکر عطا فرما، یا اللہ ہمارے لیے اصلاح کو آسان فرما، تزکیہ کو یا اللہ ہمارے لیے آسان فرما، یا اللہ ذکر کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، ہماری روح کو مجلہ مصفہ فرما، تزکیہ باطن یا اللہ ہمارے لیے آسان فرما، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یا اللہ اتمام نور بھی فرما، اتمام نسبت بھی فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، وجز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔